السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں منگل کو آنے والے زلزلے کے بعد آنے والے جھٹکوں کا سلسلہ جاری ہے۔ زلزلے کے باعث مختلف حادثات میں فوت ہونے والوں کی تعداد 37 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 300 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 50 دن سے جاری کرفیو ہٹایا جائے، جہاں 80 لاکھ لوگ محصور بن کر رہ گئے ہیں۔ پاکستان اور ترکی نے اقوام متحدہ میں نفرت انگیز بیانیوں کے تدارک پر اعلی سطحی اجلاس کا انعقاد کیا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت مشکل حالات کے باوجود بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین مذہب کیس میں سزائے موت کے ملزم وجیہ الحسن کو بری کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے درمیان نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر ملاقات اور بات چیت ہوئی ہے، جس میں پاک بھارت تعلقات کا اور کشمیر کا بھی ذکر آیا ہے۔ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن ٹیررسٹ سان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش میں گوالیار ایئر بیس کے قریب ایک MiG-21 طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ افغانستان میں 60 روز سے جاری انتخابی مہم بدھ کو آدھی رات کو ختم ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب کے دوران چین کی تجارتی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور چین کے وزیر خارجہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے چین کی تجارت اور ترقیاتی ماڈل پر کی جانے والی تنقید پر امریکہ کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیجنگ امریکہ کے ساتھ عالمی سطح پر گیم آف تھرونز کھیلنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق چین نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر بدھ کے روز زور دیا کہ وہ ترقی پذیر ملکوں کو سنیں اور دھمکیوں کی مخالفت کریں۔ ایران کے صدر حسن روحانی بدھ کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں منگل کو آنے والے زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے۔ زلزلے کے باعث مختلف حادثات میں فوت ہونے والوں کی تعداد 37 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 300 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہر میرپور کے ڈویژنل کمشنر محمد طیب نے 37 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ ان کے بقول مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے والے وفاقی ادارے NDMA کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے بدھ کی صبح میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے زلزلے کے باعث ہونے والے نقصانات کی تفصیلات بتائیں اور 26 افراد کی موت کی تصدیق کی۔ ان کے بقول زلزلے کے نتیجے میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے میرپور اور جاتلا میں تقریباً 450 گھر متاثر ہوئے ہیں، جبکہ مختلف حادثات میں 300 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ چیئرمین NDMA کا کہنا تھا کہ زخمیوں میں سے 80 کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ میرپور اور دیگر علاقوں میں سڑکوں کی بحالی کے لیے آرمی کے 20 دستے کام میں مصروف ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 50 دن سے جاری کرفیو ہٹایا جائے، جہاں 80 لاکھ لوگ محصور بن کر رہ گئے ہیں، جس صورتحال کو انہوں نے بدترین ریاستی دہشت گردی قرار دیا۔ منگل کی شام نیو یارک میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیوبا کے بحران کے بعد پہلی بار دو ایٹمی ریاستیں آمنے سامنے ہیں۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ کشمیر کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اپنی منظور کردہ 11 قراردادوں پر عمل درآمد میں ناکام رہی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے درمیان نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر ملاقات اور بات چیت ہوئی ہے، جس میں بھارت پاک تعلقات اور کشمیر کا بھی ذکر آیا ہے۔ ملاقات کے بعد وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے وزیراعظم مودی سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات استوار کریں اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عوام کے حالات کو بہتر بنانے کا اپنا وعدہ پورا کریں۔ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن ٹیررستان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کشمیر کے معاملے پر دہشت گردی کی ایک پوری صنعت قائم کر رکھی ہے۔ بھارت کے نشریاتی ادارے این ڈی ٹی وی کے مطابق نیو یارک میں ایشیا سوسائٹی کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے اور کشمیر کو یونین کا حصہ بنانے پر پاکستان کا رد عمل اب مایوسی میں بدل رہا ہے۔ پاکستان اور ترکی نے اقوام متحدہ میں نفرت انگیز بیانیوں کے تدارک پر اعلی سطح کا اجلاس منعقد کیا ہے۔ اجلاس وزیراعظم عمران خان اور ترک صدر کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ عمران خان پہلے اسلامی رہنما ہیں جنہوں نے اسلام دشمن اور نفرت انگیز بیانیوں کے خلاف عالمی کوششوں پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی دنیا کے دو اہم رہنما صدر اردگان اور وزیراعظم عمران خان نفرت انگیز بیانیوں پر اپنا موقف پیش کر رہے ہیں۔ وزیراعظم اقوام متحدہ کے دفتر پہنچ گئے ہیں۔ وزیراعظم نفرت آمیز بیانیے کی روک تھام کے حوالے سے اعلی سطحی گول میز مذاکرات میں شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان اور ترکی ان مذاکرات کی مشترکہ میزبانی کر رہے ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت مشکل حالات کے باوجود بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ معیشت کے بنیادی ڈھانچے میں موجود خرابیوں کو دور کرنے اور کفایت شیاری کے باعث پاکستانی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ تاہم ایشیائی ترقیاتی بینک نے ملک میں مہنگائی میں مزید اضافے کی پیشگوئی بھی کی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین مذہب کیس میں سزائے موت کے ملزم وجیہ الحسن کو بری کر دیا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ استغاثہ ملزم کے خلاف توہین مذہب کا الزام ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ توہین مذہب کے الزام میں موت کی سزا پانے والا ملزم وجیہ الحسن کو 20 سال کے بعد اس الزام سے بری کیا گیا ہے۔ بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش میں گوالیار ایئر بیس کے قریب ایک MiG-21 طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ رواں سال تباہ ہونے والا بھارتی ایئر فورس کا یہ 12واں طیارہ ہے۔ بھارتی ٹی وی چینل این ڈی ٹی وی کے مطابق بھارتی ایئر فورس کے تربیتی طیارے میں ایک گروپ کیپٹن اور ایک اسکواڈرن لیڈر سوار تھے جو بحفاظت طیارے سے نکل رہا ہے۔ بھارتی ایئر فورس کی طرف سے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ افغانستان میں 60 روز سے جاری انتخابی مہم بدھ کو آدھی رات کو ختم ہو رہی ہے۔ صدر غنی، چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ، رحمت اللہ اور گلبدین حکمت یار نے آخری دن انتخابی جلسوں کا انعقاد کیا۔ انتخابی مبصروں اور صدارتی امیدواروں کی ٹیموں نے کہا ہے کہ 2 مہینے طویل انتخابی مہم پر امریکہ طالبان امن بات چیت اور سیکیورٹی خطرات چھائے رہے۔ افغانستان کے وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں تقریباً 4942 انتخابی مرکزوں پر سیکیورٹی فورسز تعینات کی جا رہی ہیں جو انتخابات کے اختتام تک وہاں چوکس رہیں گی۔ 18 صدارتی امیدواروں نے 28 ستمبر کے انتخابات کے لیے اپنی نامزدگی داخل کی تھی، لیکن اب تک دو امیدوار صدر غنی کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں تقریباً 95 لاکھ ووٹرز ہفتے کے روز صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالیں گے، جن میں سے 30% خواتین ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب کے دوران چین کی تجارتی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے توقع ظاہر کی ہے کہ دنیا کی یہ دونوں عظیم معیشتیں اپنے تجارتی تنازع کو ختم کرنے کے لیے کسی سمجھوتے پر پہنچ سکتی ہیں۔ اپنے خطاب میں صدر ٹرمپ نے چین کی معاشی پالیسیوں کو غیر منصفانہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چین نے اپنا اقتصادی ماڈل منڈیوں تک رسائی میں بڑے پیمانے کی پابندیوں، اندرون ملک بھاری سبسڈی، کرنسی کے اتار چڑھاؤ کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے، ٹیکنالوجی کی زبردستی منتقلی اور املاک دانش کے حقوق اور تجارتی رازوں کی بڑے پیمانے پر چوری کے اقدامات پر استوار کر رکھا ہے۔ صدر ٹرمپ نے زور دے کر کہا کہ اس کے یہ دن ختم ہو چکے ہیں۔ اور ادھر چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے چین کی تجارت اور ترقیاتی ماڈل پر کی جانے والی تنقید پر امریکہ کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیجنگ امریکہ کے ساتھ عالمی سطح پر گیم آف تھرونز کھیلنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ امریکی چینی بزنس کونسل کے زیر اہتمام منگل کو منعقدہ تقریب سے خطاب میں چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین اپنی تجارت کو لاحق خطرات سمیت دیگر خطرات کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ایران کے صدر حسن روحانی بدھ کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک روز پہلے ایران کو دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا تھا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے دونوں لیڈروں کی اس اجلاس سے علیحدہ ملاقات کے لیے کوششیں کی تھیں، لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہر میر پور میں منگل کے روز آنے والے زلزلے سے متاثر ہونے والوں کو امداد کی فراہمی شروع ہو گئی ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے بعض ممالک اور ملک کی مخیر حضرات کی جانب سے امداد کی پیشکش تاحال قبول نہیں کی گئی ہے۔ مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حکام نے بتایا کہ منگل کے روز جنوبی ضلع میرپور میں آنے والے 5.8 شدت کے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 26 ہو گئی ہے، جبکہ 450 سے زائد زخمی ہیں۔ میرپور شہر کے سینئر پولیس آفیسر عرفان سلیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
جو رپورٹڈ ہیں وہ 26 ڈیتھس ہیں کیجولٹیز، اور کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی ملبے تھلے تباہ ہوا دبا ہوا نکلنے راضی بات نہیں ہے۔
میرپور کے صحافی رمضان چکتائی نے بتایا کہ منگل کے روز مقامی وقت کے مطابق 4:02 پر آنے والے زلزلے کے بعد ابھی تک آفٹر شاکس یا جھٹکوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے لوگ خوف و ہراس کا شکار ہیں اور گھروں سے باہر کھلے آسمان کے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔
سر رات کو لوگ سڑکوں پہ رہے ہیں، جو جن کے مکان مات بچ بھی گئے نا، آفٹر شاک آتے رہے، بجلی بھی نہیں تھی، لوگ سڑکوں پہ، کھلے میدانوں میں یا کھلے سڑکوں پہ، یا جن کا کوئی سین تھا سین میں رہے، کوئی بندہ مکان کے اندر نہیں رہا، بلکہ آج بھی یہی صورت حال ہے، ابھی بھی لوگ مکان کے اندر خوف زدہ ہیں، اندر نہیں جا رہے، ڈر رہے ہیں، جو کافی جھٹکے ہوئے بعد میں بھی۔
منگل کے روز آنے والے زلزلے میں میر پور شہر کے نوا میں واقع جاتلا کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں سینکڑوں گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یا این ڈی ایم اے کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے بدھ کے روز متاثرہ علاقوں کے دورے کے موقع پر بتایا کہ متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور متاثرین کی بحالی کے لیے امداد کی پیشکش قبول کرنے کے بارے میں ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔
باہر کے 2-3 سفیران جو ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا تھا، ہم نے انہیں وقتی طور پہ کہا ہے کہ ہمیں ان سے کسی قسم کی امداد کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے لوگ پاکستان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 14 قبل بھی شدید زلزلہ آیا تھا، جس میں ہزاروں افراد لقمہ اجت بنے تھے۔ روشن مغل، اردو وی او اے، مظفر آباد۔
مظفر آباد سے روشن مغل۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آنے والے زلزلے کے بارے میں بتا رہے تھے، اس کے بارے میں مزید بات کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہماری نمائندہ ہیں گیتیارا، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا تفصیلات ہیں۔ جی گیتیارا، بتائیے گا۔
جی، اس وقت جو تازہ ترین جو ٹول ہے، اس وقت جو زخمیوں کا اور جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ہم شیئر کر سکتے ہیں، اس وقت جو کہ ہمیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے شیئر کی۔ اس وقت آفیشلی جو مرنے والے ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں، ان کی تعداد اب 38 ہو چکی ہے، 38 ہو چکی ہے، جبکہ زخمی جو افراد ہیں وہ 468 تقریباً 468 بتائے جا رہے ہیں۔ جو کہ کل کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے, کیونکہ جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا تو فوری طور پر, تو جیسے کہ ایسے معاملات میں پتہ نہیں لگتا, اس کے تخمینہ لگانا بھی مشکل ہوتا ہے کہ کیا نقصان ہوا ہے اور کس قدر لوگوں کو نقصان پہنچا ہے. لیکن جب تک وائس آف امریکہ کی ٹیم میرپور ہاسپٹل پہنچی تھی کل, ڈویژنل ہاسپٹل, تو اس وقت تک بھی یہ ٹول جو تھا وہ زخمی افراد کا وہ 300 کراس کر چکا تھا, اور وہاں پر جو ہیں لائے گئے افراد تقریباً 200 تھے, جن میں سے کافی زیادہ جو تھے جنہیں کریٹیکلی انجرڈ کہتے ہیں وہ لوگ تھے, جن کے آپریشن بھی وہاں پر جاری تھے. آج بھی جو ہے دور دور کے علاقوں سے جو کہ زیادہ قریب نہیں تھے میرپور کے, وہاں سے بھی لوگوں کو لایا جاتا رہا ہے. انفارمیشن کے مطابق جو زیادہ جو متاثر ہوئے وہ علاقے وہ بھمبر کا علاقہ تھا, اور قریب میں منگلہ کے جو ہے راسنا کا علاقہ تھا جہاں سے زیادہ نقصان ہوا, اور اسی کی وجہ سے لوگوں میں جو زخمی افراد ہیں ان کی تعداد ان علاقوں میں زیادہ, کیونکہ یہاں پر خود بھی وہاں موجود تھے اور ساری سرکاری طور پہ بھی یہ شیئر کیا گیا کہ جو سڑکیں تھیں وہ نیچے چلی گئی تھیں اور 3 پل بھی جو ہیں جو بری طریقے سے ڈیمیج ہوئے تھے, جس کی وجہ سے عام درخت متاثر ہوئی تھی. پورے علاقے میں کل رات تک اور صبح تک بھی بلکہ لائٹ موجود نہیں تھی منگلہ سے کے قریب جتنے بھی علاقے ہیں, لیکن شام تک بھی کہا جا رہا تھا کہ ان اس کو پارٹلی ریسٹور کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ بھی جاری ہیں. اس میں این ڈی اے نے جو تفصیلات شیئر کی ہیں وہ یہی ہے کہ ٹینٹ جو ہیں وہ لوگوں کو 1000 سے اوپر وہاں پہ پہنچائے جا رہے ہیں, بلینکٹس پہنچائے جا رہے ہیں, تاکہ جو لوگ جن کے گھر بری طرح جن کو نقصان ہوا ہے یا بوسیدہ ہیں, جن کی عمارتیں جہاں پہ الاؤ بھی نہیں کیا جا رہا ہے ان کو واپس جا کے کہ وہ رہ سکیں, وہاں پر ایسے علاقوں میں یہ ٹینٹ لگائے جائیں گے تاکہ کسی مزید جانی نقصان سے بچا جا سکے.
بہت شکریہ گیتیارا, آپ سے ہم مزید تفصیلات بھی لیتے رہیں گے. تو آپ نے اب تک کی تفصیلات بتائیں, بہت شکریہ آپ کا. یہ تھیں ہماری اسلام آباد میں نمائندہ گیتیارا جو بتا رہی تھیں کہ مرنے والوں کی تعداد 38 تک پہنچ گئی ہے جبکہ 468 افراد زخمی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ امدادی کام جاری ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے درمیان نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر ملاقات اور بات چیت ہوئی, جس میں پاک بھارت تعلقات اور کشمیر کا بھی ذکر آیا. اس بارے میں نئی دہلی سے سہیل انجم نے یہ رپورٹ ہمیں ارسال کی ہے.
وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی اور وزیراعظم عمران خان ایک دوسرے کو جان لیں گے تو ملیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملاقات کا اچھا نتیجہ برآمد ہوگا. اگر دونوں کشمیر پر کچھ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بڑی بات ہوگی. صدر ٹرمپ نے مودی سے ملاقات سے قبل دہشت گردی کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا. صدر ٹرمپ اور وزیراعظم مودی کی ملاقات کے بعد بھارت کے سیکرٹری خارجہ وجے گوکھلے نے کہا کہ وزیراعظم مودی نے دہشت گردی پر اپنی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ دہشت گردی کی وجہ سے جموں و کشمیر میں گزشتہ 30 برسوں میں 42,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں. وائٹ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق صدر ٹرمپ نے مودی سے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں. وجے گوکھلے کا کہنا ہے کہ وزیراعظم مودی نے صدر ٹرمپ کو بتایا کہ بھارت پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے سے کبھی نہیں کترایا, البتہ اسلام آباد نے ہی ایسے اقدامات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. یاد رہے کہ پاکستان جامع مذاکرات کے لیے بھارت پر بار بار زور دیتا آیا ہے, لیکن بھارت کا کہنا ہے کہ دہشت گردی اور بات چیت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت کی کوشش رہی ہے کہ امریکہ میں کشمیر کا مسئلہ نہ اٹھے, کیونکہ وہاں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کا بھارت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ایک سینئر تجزیہ کار پشپ رنجن وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وزیراعظم مودی کو ہاؤڈی مودی پروگرام میں دفعہ 370 کے خاتمے کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا.
اور مودی جی کو ایسے پلیٹ فارم پر یا یہاں کے ڈپلومیٹ یا منتریوں کو اگنور کرنا چاہیے, ایسے پلیٹ فارم پہ جانا جہاں سے پاکستان بھی سامنے بیٹھ رہا ہے یا پاکستان اس کے آگے پیچھے کمنٹ کر رہا ہے. تو ابھی یہ سمے جو ہے نازک ہے, کافی سمویدنشیل ہے. ہم جتنا جواب دینے سے ہٹیں یا بچیں کشمیر کے ایشو کو لے کے, तो ज्यादा भारत के हक में है।
दैन्यसना वजीर खारजा एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में एक तकरीब में बोलते हुए कहा कि भारत को पाकिस्तान से बात करने में कोई मसला नहीं है, हाँ टेररिस्तान से बात करने में मसला है। उनके इस बयान पर पाकिस्तान की जानिब से ताहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। अलबत्ता पाकिस्तान भारत के दहशतगर्दी के इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद करता आया है। सोहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत मुश्किल हालात के बावजूद बेहतरी की तरफ जा रही है। मईशत के बुनियादी ढांचे में मौजूद खराबियों को दूर करने और किफ़ायत शहरी के बायस पाकिस्तानी मईशत बेहतर हो रही है। तहम एशियाई तरक्याती बैंक ने मुल्क में महंगाई में मजीद इजाफे की पेशगोई भी की है। इस्लामाबाद से अली राना की रिपोर्ट।
एशियाई तरक्याती बैंक की फ्लैगशिप सालाना रिपोर्ट के मुताबिक जारी मालियाती खसारा GDP का 6.3% से कम होकर 4.8% पर आया है। रिपोर्ट में मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर किया गया है और कहा गया है कि महंगाई की शरह 12% तक जा सकती है। अलबत्ता स्टेट बैंक से बराह रास्त कर्ज ना लेने की हुकूमती पॉलिसी से महंगाई में कमी हो सकती है। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की मईशत 2.8% तक महदूद रहेगी। बजट व करंट अकाउंट खसारों पर काबू पाने की हुकूमती कोशिशों की वजह से इक्तसादी तरक्की मजीद कम होगी, जबकि सनअती तरक्की का अमल सुस्त और मौसम की वजह से जरिए शोबे में तेजी का इम्कान है। ADB के मुताबिक GDP में रेवेन्यू का तनासब 16.6% तक बढ़ने का इम्कान है। इस हवाले से तजियाकार कैसर बंगाली कहते हैं कि हुकूमत की पॉलिसियां इस वक्त मुल्की मईशत के लिए दुरुस्त सिमत में नहीं हैं।
समझते हैं कि ज्यादा टैक्स जमा करके मईशत को बेहतर कर देंगे। जब मईशत बेहतर होती है यानी पैदावार बढ़ती है तो उससे टैक्स जमा होते हैं। टैक्स जमा करने से पैदावार नहीं बढ़ता।
एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक रवा माली साल के दौरान बजट खसारा 7.2% तक रहने का इम्कान है। बजट खसारे को पूरा करने के लिए ज्यादातर कर्जा गैर मुल्की जराए और नॉन बैंकिंग सेक्टर से लिया जाएगा। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर हकीकी कदर के करीब पहुंचने से बरामद बढ़ेंगी। कैसर बंगाली का कहना है कि अगर दुरुस्त सिमत में जाना है तो इसके लिए जरूरी है कि GST कम करके रोजगार और बरामदात को फरोग दिया जाए।
एक तो ये है कि जो गैर जरूरी कंज्यूमर इम्पोर्ट्स हैं उसको बैन किया जाए। दूसरा ये है कि जो GST है या हमारी लोकल इंडस्ट्री पे वो 17% है, उसको ग्रेजुअली कम करके 5% पे ले आए ताकि कारखाने चलने शुरू हो। जब कारखाने चलेंगे प्रोडक्शन होगा तो एक्सपोर्ट होगी, प्रोडक्शन होगा तो जॉब मिलेगी।
बिजनेस रिकॉर्डर से मुस्लिक सहाफी सुहेल सरफराज कहते हैं कि एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में जहां मनफी बातें हैं वहां कुछ हुकूमती इकदाम की तारीफ भी की गई है।
स्टेट बैंक से जो कर्जे दिए जाते हैं ये बहुत बड़ा इशू है इकॉनमी का, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। ये पहली मर्तबा है कि किसी बड़ी डोनर एजेंसी की तरफ से ऐसी रिपोर्ट आई है जिसके अंदर स्टेट बैंक ने बराह रास्त कर्ज ना लेने की उनकी पॉलिसी से महंगाई में कमी की बात को सराहा गया है और इसको अप्रिशिएट किया गया है।
एशियाई तरक्याती बैंक ने रवा साल अप्रैल में पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह खत्ते में सबसे कम होने की पेशगोई की थी और कहा था कि माली साल 2019 में मुल्क की मौशी शरह नमो 3.9% तक रहेगी। तहम माली साल 2020 में मौशी शरह नमो में मजीद कमी यानी 3.6% का इम्कान है। इस हवाले से हुकूमत का मौकफ है कि जल्द इस बहरान पर काबू पा लिया जाएगा। अली राना, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाली ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ऐलान किया है कि सदर ट्रंप के मुआवजे के इम्कान का जायजा लेने के लिए कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है। सदर ट्रंप पर बाज हलकों की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने सन 2020 का सदारती इंतखाब जीतने के लिए गैर मुल्की हुकूमतों से मदद मांगी है। वो कहते हैं कि सदर ट्रंप ने यूक्रेन के सदर से दरख्वास्त की है कि वो उनके सियासी मुखालिफ जो बाइडन के खानदान के बारे में तहकीकात कराएं। इस बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा कैथरीन गिब्सन की रिपोर्ट के साथ शब्बीर जीलानी।
ये इकदाम सदर ट्रंप की सदारत के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का कहना है,
House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. I'm directing our 6 committees to proceed.
ऐवान नुमाइंदगान मुआवजे के बारे में बाकायदा तहकीकात का आगाज कर रहा है। मैंने हमारी 6 कमेटियों को हिदायत कर दी है कि वो मुआवजे के इम्कानात का जायज़ा लेने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात का आगाज़ करें। सदर को हर सूरत जवाबदेह होना पड़ेगा, कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। सदर ट्रंप को अगर मुआवजे का सामना होता है तो वो अमरीका की तारीख के 4th सदर होंगे जिन्हें ऐसी सूरत हाल का सामना है। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि उन्होंने यूक्रेन के लिए کانگریس سے منظور شدہ امداد روکی ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا وہ رقوم ادا کر دی گئی تھی، وہ مکمل طور پر ادا کی گئی تھی، لیکن میری ہمیشہ سے یہ شکایت رہی ہے اور میں اس وقت تک دوبارہ امداد روکوں گا جب تک یورپ اور دیگر ممالک یوکرین کی امداد میں اپنا حصہ نہیں ڈالتے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے منظر عام پر آنے والی معلومات کے نتیجے میں ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک ارکان مواخذے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے کانگریس مین جان لوئس کا کہنا ہے
We cannot delay. We must not wait. Now is the time to act.
ہم اس میں دیر نہیں کر سکتے، ہمیں کسی بھی صورت انتظار نہیں کرنا چاہیے، اب واقعی اس پر کام کرنے کا وقت ہے۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکن پارٹی کے رہنما کیون مکارتھی کہتے ہیں
She cannot unilaterally decide we're in an impeachment inquiry. What she said today made no difference.
وہ یک طرفہ طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ مواخذے کے امکانات کا جائزہ لیا جائے۔ انہوں نے آج جو کچھ کہا ہے وہ اس سے مختلف نہیں ہے جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے۔ امریکہ میں مواخذہ صدر سمیت کسی بھی اعلیٰ سرکاری اہلکار کے خلاف ہو سکتا ہے۔ مواخذے کے لیے حتمی اختیار ایوان نمائندگان کے پاس ہوتا ہے۔ امریکی آئین کے آرٹیکل 1 سیکشن 2 کی شق 5 میں کہا گیا ہے کہ ایوان نمائندگان کو مواخذے کا تمام تر اختیار حاصل ہے، تاہم آئین کی ایک اور شق کے مطابق مواخذے کے آغاز کے بعد باقاعدہ کارروائی کا اختیار سینٹ کے پاس ہے۔ مواخذے کی وضاحت کرتے ہوئے امریکی آئین کہتا ہے کہ امریکی صدر، نائب صدر یا سول افسران کو اگر غداری، رشوت یا دیگر بڑے جرائم کا مرتکب پایا جائے تو انہیں مواخذے کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے۔ مواخذے کی کارروائی 3 مراحل میں مکمل ہوتی ہے۔ پہلے مرحلے میں امریکی کانگریس اس بارے میں تحقیقات کرتی ہے، جس کا آغاز عام طور پر ہاؤس کی جوڈیشل کمیٹی میں ہوتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں ایوان نمائندگان سادہ اکثریت سے مواخذے کی شکوں یا الزامات کی منظوری دیتا ہے، جس کے بعد ایوان حتمی الزامات کا تعین کرتا ہے۔ ان کی منظوری کے ساتھ اس شخص کا مواخذہ مؤثر ہو جاتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں ملزم کے خلاف کارروائی سینٹ میں ہوتی ہے۔ امریکی صدر کے مواخذے کی صورت میں سینٹ کی کارروائی کی صدارت امریکہ کے چیف جسٹس کرتے ہیں۔ سینٹ میں صدر کے مواخذے کی منظوری کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے۔ منظوری کی صورت میں صدر کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں اب تک 2 صدور اینڈریو جانسن اور بل کلنٹن کا ایوان نمائندگان میں مواخذہ کیا گیا، تاہم دونوں صدور کو ان کے عہدے سے نہیں ہٹایا گیا۔ تیسرے صدر رچرڈ نکسن نے مواخذے کی کارروائی کے دوران خود ہی استعفیٰ دے دیا تھا۔ صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کے امکانات کے بارے میں کارروائی کے پہلے مرحلے میں اس شخصیت کی سماعت ہوگی جس نے صدر ٹرمپ کے بارے میں آئندہ صدارتی انتخاب کے سلسلے میں مدد کے لیے غیر ملکی حکومت سے رابطہ کرنے کا انکشاف کیا تھا۔ اگر ایوان مواخذہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو صدر ٹرمپ امریکی تاریخ کے 4th صدر ہوں گے جنہیں مواخذے کا سامنا کرنا پڑا۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شلپا شیٹی کی 12 سال بعد فلموں میں واپسی، تفصیل سنیے فکر و فن۔ بالی ووڈ اداکارہ شلپا شیٹی 12 سال بعد ایک مرتبہ پھر فلمی اسکرین کی زینت بننے جا رہی ہیں۔ انہیں فلم ساز عزیز مرزا کے بیٹے ہارون نے اپنی ہدایت کاری میں بننے والی پہلی فلم میں کام کرنے کی پیشکش کی تھی، جو انہوں نے بخوشی قبول کر لی۔
Why am I behaving like a teenager? میں اس کا انتظار کیوں کر رہی ہوں؟
اس فلم کو رمیش تورانی پروڈیوس کر رہے ہیں۔ فلم کے دیگر کاسٹ میں دلجیت دوسانجھ اور یامی گوتم شامل ہیں، جنہیں پہلے ہی سائن کر لیا گیا ہے۔
تم کہتے ہو کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، ہے نا؟ تو کتنی محبت کرتے ہو تم مجھ سے؟ بولو۔
بھارتی میگزین فلم فیئر کے مطابق ان دنوں فلم فلور پر ہے۔ یہ مزاحیہ فلم ہوگی جس کا ٹائٹل طے کرنا ابھی باقی ہے۔ فلم میں شلپا ایک رائٹر کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ فلم نگری میں واپسی پر وہ خاصی پرجوش ہیں۔
دیوانوں سا حال ہوا، ہم کو ان سے پیار ہوا۔
مہیش دورانی نے میڈیا کو بتایا ہے کہ فلم کا اسکرپٹ ہیرا پھیری اور بھول بھلیاں جیسی فلموں کے رائٹر نیرج وہرا کی سن 2017 میں موت سے پہلے لکھے گئے اسکرپٹس میں سے ایک ہے۔ شلپا شیٹی کی سن 2007 میں ریلیز ہونے والی آخری فلم اپنے تھی، جس میں دھرمیندر اور ان کے دونوں بیٹوں سنی دیول اور بوبی دیول نے کام کیا تھا۔ اگرچہ شلپا فلموں سے دور چلی گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے مداحوں سے رشتہ ہمیشہ برقرار رکھا۔ وہ اس عرصے میں ایک ڈانس شو میں جج کی حیثیت سے فرائض انجام دیتی رہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر بھی خاصی متحرک ہیں، اس کے ذریعے وہ مسلسل اپنے مداحوں سے رابطے میں رہتی ہیں، لہٰذا توقع یہی ہے کہ ان کی واپسی کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ منگل کے روز پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے انکشاف کیا کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں مدد کے لیے کوششیں اور ثالثی کر رہے ہیں۔ تفصیلات بتا رہی ہیں یاسمین جمیل۔
عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر حسن روحانی کے ساتھ الگ سے دو طرفہ ملاقاتوں کے ایک روز بعد منگل کے روز نامہ نگاروں سے گفتگو کی۔
بیفور پریزیڈنٹ ٹرمپ آئی سٹاپڈ اوور ان سعودی عربیہ بیکاز آف دی ڈرون اٹیکس آن دیئر آئل فیسیلٹی۔
صدر ٹرمپ سے پہلے میں سعودی عرب میں ان کی آئل فیکٹری میں ڈرون حملوں کی وجہ سے وہاں رکا، اور میں نے شہزادہ محمد بن سلمان سے بات کی، اور انہوں نے بھی مجھ سے ایرانی صدر سے بات کرنے کو کہا۔ وہ جانتے تھے کہ میں ان سے ملاقات کر رہا تھا، اور صدر ٹرمپ نے بھی مجھ سے کہا کہ آیا ہم صورتحال کی کشیدگی کم کر سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر کوئی دوسری ڈیل سامنے لا سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ بات ان تک پہنچائی، اور بالکل ہم اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے۔ واشنگٹن سعودی تیل کی تنصیبات پر ستمبر کے مہینے میں ہونے والے 14 حملوں کا الزام ایران پر عائد کرتا ہے، اور عہدیدار کہہ چکے ہیں کہ وہ اس الزام کی تائید میں شواہد پیش کریں گے۔ تہران ان حملوں میں ملوث ہونے کی تردید کرتا ہے، جن کی ذمہ داری یمن میں ایران سے منسلک حوثی کر چکے ہیں جو سعودی قیادت کی فوج سے لڑ رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدہ تعلقات گزشتہ سال اس کے بعد سے مزید خراب ہو چکے ہیں، جب صدر ٹرمپ تہران اور عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 کے جوہری معاہدے سے الگ ہو گئے۔ امریکی صدر نے ایران پر دوبارہ پابندیاں نافذ کر دیں، جس کے نتیجے میں اس شیعہ مسلم ملک کو معاہدے کے تحت یورینیم کی افزودگی کی سرگرمی محدود کرنے کی اپنی وابستگیاں کم کرنے میں تقویت ملی۔ عمران خان نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کسی تنازع کی شکل اختیار نہیں کرے گی، کیونکہ پاکستان، جس کی تقریباً 900 کلومیٹر سرحد ایران کے ساتھ ملتی ہے، پہلے ہی اپنے پڑوسی ملک افغانستان میں برسوں کی عداوتوں کے نتیجے میں اقتصادی اور سلامتی کے مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب دونوں نے انہیں ایران کے معاملے پر ثالثی کے لیے کہا ہے۔ ان کے بقول پاکستان اس کے لیے پوری کوشش کرے گا۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کے تناظر میں وزیراعظم عمران خان کے بیان کو اہم قرار دیتے ہوئے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان مثبت سفارتکاری سے خطے کی صورتحال کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے منگل کو نیو یارک میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ امریکہ اور سعودی عرب دونوں نے انہیں ایران کے معاملے پر ثالثی کے لیے کہا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا ایران کے معاملے پر ثالثی کرنے کا بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ اور سعودی عرب مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرا رہے ہیں، تہران جسے مسترد کرتا ہے۔ روایتی طور پر پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ مضبوط اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، جبکہ حالیہ کچھ عرصے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بھی مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ اس تناظر میں بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ظفر جسپال کے بقول مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کو کم کروانے کے لیے پاکستان کا کردار مثبت ہو سکتا ہے۔
ایران بھی جو ہے ہمارے پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں اور ہم بھی ان پہ کرتے ہیں، اسی طرح ہمارا سعودی عرب کے ساتھ بھی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، تو اور ریجن کا پاکستان ایک اس خطے کا بہت اہم ملک ہے جس کا دونوں ملکوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ تو نیچرلی جب یہ رول پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے, پاکستان نے ویسے اپنی نیوٹریلٹی جب مینٹین کی اپنی پالیسی میں, تو نیچرلی وہ سعودینز کو ہمیں کنوینس کرنے میں ٹائم لگا, مگر ایرانینز کو سمجھ آ گئی کہ ہم کسی کانفلکٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. تو اس حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک پازیٹو رول پلے کر سکتا ہے اور اس کی ایک کیپیسٹی ہے پلے کرنے کی.
تاہم تجزیہ کار اور سینئر صحافی زاہد حسین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے معاملے پر کوئی بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. تاہم ان کے بقول پاکستان سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی پیغام رسانی کا کردار ضرور ادا کر سکتا ہے.
پاکستان کم از کم ایران سے بات کر سکتا ہے کچھ چیزوں کو, کچھ وہ پیغام رسانی کر سکتا ہے سعودی عربیہ کے لیے, لیکن جو اختلافات ہیں اس کو ختم کرنا جو ہے, یا جو ہے پاکستان کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اوپر ان دونوں ممالک پہ کہ جو ہے وہ کوئی میڈیٹ کروا سکے, اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ پاکستان کے کوئی بہت زیادہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے.
یاد رہے کہ سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر ہونے والے حالیہ حملوں کے بعد سے واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. ریاض اور واشنگٹن ان حملوں کا الزام تہران پر عائد کرتے ہیں, تاہم ایران ان الزامات کو رد کرتا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے حزب اختلاف کی جماعت مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور ان کے چچا زاد بھائی یوسف عباس کو 15 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر لاہور کی کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا ہے. لاہور سے اسد صہیب نے اس بارے میں یہ رپورٹ دی ہے.
احتساب عدالت کے جج امیر محمد خان نے کیس کی سماعت شروع کی تو نیب کے وکلاء نے عدالت سے مریم نواز کے مزید ریمانڈ کی استدعا کی. نیب پروسیکیوٹر حافظ اسد نے بتایا کہ دوران تفتیش مریم نواز اور یوسف عباس کے خاندان کے جائیداد کی تقسیم کے معاہدے کا انکشاف ہوا ہے. پروسیکیوٹر نیب نے بتایا کہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق 2008 میں چودھری شوگر مل کے شیئرز کی تعداد 2,62,00,000 تھی, لیکن دوران تفتیش 1,16,96,000 شیئرز کا فرق آیا ہے. مریم نواز کے وکلاء نے نیب کے وکلاء کی جانب سے مزید ریمانڈ کی استدعا پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ نیب انہی الزامات پر مزید جسمانی ریمانڈ مانگ رہا ہے جس کو بنیاد بنا کر پہلے ریمانڈ لیا گیا. عدالت نے نیب کی استدعا مسترد کرتے ہوئے مریم نواز کو جیل بھجوانے کا حکم دے دیا. مریم نواز نے درخواست کی کہ انہیں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا جائے, جس پر جج نے ریمارکس دیے کہ یہ فیصلہ جیل انتظامیہ کو کرنا ہے. بعدزاں جیل انتظامیہ نے مریم نواز کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا, جہاں سابق وزیراعظم نواز شریف پہلے سے ہی اپنی سزا کاٹ رہے ہیں. احتساب عدالت کے باہر ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ احتساب صرف مسلم لیگ نون کا ہو رہا ہے.
صرف شریف نام کے ساتھ یہ سیاسی انتقام ہو رہا ہے, کہیں آپ کو بھی نیب نہ پکڑ لے.
مریم نواز کو 8 اگست کو اس وقت نیب نے گرفتار کیا تھا جب وہ کوٹ لکھپت جیل میں اپنے والد نواز شریف سے ملاقات کر رہی تھی. مریم نواز کے ہمراہ ان کے چچا زاد بھائی یوسف عباس کو بھی کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا ہے. اسد صہیب, اردو وی او اے, لاہور.
افغانستان کے صدارتی انتخابات 28 ستمبر کو منعقد ہوں گے, لیکن قندھار جیسے بڑے شہر میں انتخابات میں کم ہی دلچسپی پائی جاتی ہے. قندھار کبھی طالبان حکومت کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا. سن 2004 سے یہ افغانستان کے چوتھے الیکشن ہوں گے. قندھار سے وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم نے بتایا ہے کہ انتخابات میں عدم دلچسپی کی ایک بڑی وجہ اس پورے عمل پر اعتماد کا فقدان ہے. تفصیلات انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
قندھار میں ڈوبتے سورج کی غمگینی یہاں کے مزاج کی عکاس ہے. قندھار افغانستان کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے اور یہاں کے شہری آئندہ صدارتی انتخابات میں عدم دلچسپی کا شکار نظر آتے ہیں. درجن بھر سے زیادہ امیدوار صدارتی دوڑ میں شامل ہیں, لیکن ان کے پوسٹر, بینر اور انتخابی مہم سے متعلق دیگر لوازمات شہر میں کم ہی نظر آ رہے ہیں. عائشہ تنظیم بتاتی ہیں کہ وائس آف امریکہ کی ٹیم نے تقریباً پورے شہر کا دورہ کیا اور انہیں 17 امیدواروں میں سے صرف ایک کا انتخابی بل بورڈ نظر آیا. اس بے حسی اور عدم دلچسپی کی ایک اور بڑی وجہ امریکہ اور طالبان کے درمیان حال ہی میں ناکام ہونے والے مذاکرات ہیں. اس ماہ کے آغاز پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بات چیت کو یہ کہتے ہوئے منسوخ کر دیا تھا کہ طالبان تشدد سے باز نہیں آ رہے, اور انہوں نے ایک امریکی شہری کو ہلاک کر دیا ہے. قندھار میں ایک دکان کے مالک محب اللہ کا اس بارے میں کہنا تھا, لوگ امن مذاکرات کے بارے میں خوش امید تھے, اب انتخابات ہو رہے ہیں اور مذاکرات معطل ہو گئے. لوگ خوفزدہ ہیں کہ اگر وہ نئے صدر کا انتخاب کر بھی لیتے ہیں تب بھی یہ جنگ تو جاری رہے گی. بہت سے شہریوں کا کہنا ہے کہ انتخابی عمل پر سے ان کا اعتماد اٹھ چکا ہے کیونکہ ان کا وہی نتیجہ نکلتا ہے جو امریکہ چاہتا ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے قندھار کے ایک شہری حاجی محمد داؤد کا کہنا تھا،
In the last presidential elections, we knew that our vote was not respected. Our leaders are not independent.
گزشتہ صدارتی انتخابات میں ہمیں علم تھا کہ ہمارے ووٹ کا احترام نہیں کیا گیا، ہمارے قائدین آزاد و خود مختار نہیں ہیں۔ سیاسی کارکنان کا کہنا ہے کہ بری حکومت بھی اس پورے عمل پر ووٹروں کے عدم اعتماد کا باعث بنتی ہے۔ اس بارے میں ایک سیاسی کارکن عبداللہ تاج کا کہنا تھا، مجموعی طور پر بہت کم بل بورڈ اور جلسے جلوس منعقد ہوئے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ قندھار میں انتخابی سرگرمیاں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، لوگ جھوٹے وعدوں اور جھوٹ سے تنگ آ چکے ہیں۔ سیاسی کارکنوں کا کہنا ہے کہ انتخابی عمل میں عدم دلچسپی اور بری حکومت سے متعلق شکایات اس عمومی ماحول میں لوگ بہت کم تعداد میں ووٹ ڈالنے آئیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پروگرام کے مطابق منگل کے روز خطاب کیا۔ ان کی تقریر کو بعض تجزیہ کار عالمگیریت مخالف پیغام کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ صدر نے عالمی سطح پر مذہبی آزادی پر بھی زور دیا۔ صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کے تیل کی تنصیبات پر، ایران کے مجوزہ حالیہ حملوں پر کڑی نکتہ چینی کی، لیکن ساتھ ہی یہ اندیا بھی دیا کہ وہ تہران کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کے نمائندہ پیٹسی ودا کا سوارا کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ تیسرا خطاب تھا اور عالمی لیڈروں کے لیے ان کا کلیدی پیغام یہ رہا، صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل عالمگیریت پسندوں سے وابستہ نہیں بلکہ مستقبل کا تعلق محب الوطنی سے ہے۔ اس پیغام کا ایک حصہ ان کا سب سے پہلے امریکہ کا نظریہ بھی ہے اور چین کے ساتھ جاری تجارتی تنازع پر تنقید بھی۔
I will not accept a bad deal for the American people.
صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں امریکی عوام کے لیے کبھی برا سمجھوتا قبول نہیں کروں گا۔ انہوں نے مذہبی آزادی کی بھی بات کی جو اس سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ان کی انتظامیہ کی توجہ کا محور بھی ہے۔
Americans will never fire or tire.
صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ مذہب اور عبادت کی آزادی کا دفاع کرنے اور اسے فروغ دینے کے لیے انتھک کوششیں جاری رکھے گا۔ تاہم یہ بیان ان کی 2018 کی تقریر کے برعکس ہے جب انہوں نے کہا تھا، صدر ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ امریکہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آپ کیسے زندگی بسر کریں، کیسے کام کریں یا پھر کیسے عبادت کریں۔ اس تضاد کی جانب رچرڈ گووین نے توجہ دلائی جو اقوام متحدہ کے انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے ڈائریکٹر ہیں۔
He likes talking about sovereignty because he wants to defend American sovereignty. But he also likes talking about religious issues because that does play very
Richard well. Govan کہتے ہیں کہ وہ خود مختاری کے بارے میں بات کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ امریکی خود مختاری کا دفاع کرنے کے خواہاں ہیں، لیکن وہ مذہبی امور کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ریپبلکن ووٹروں کی ایک بڑی تعداد اس موضوع کو پسند کرتی ہے اور میرا یہ خیال نہیں کہ وہ کسی تضاد کے بارے میں فکر مند ہوئے ہوں۔ صدر ٹرمپ نے 30 منٹ دورانیے کی تقریر کا بڑا حصہ ایران کے بارے میں بات کرتے ہوئے صرف کیا۔ امریکہ ایران کو سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حالیہ حملوں کے لیے مردے الزام ٹھہراتا ہے، لیکن کڑے اور سخت الفاظ کے باوجود ٹرمپ پابندیوں تک ہی محدود ہیں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
It is time for Iran's leaders to finally put the Iranian people
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے لیڈروں کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ایرانی عوام کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں۔ امریکہ ان سب سے دوستی کے لیے تیار ہے جو دیانتداری سے امن اور احترام کے خواہاں ہیں۔ یورپی ممالک نے بھی ایران پر زور دیا ہے کہ وہ زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور اس جوہری سمجھوتے کی پاسداری کرے جسے صدر ٹرمپ نے ترک کیا ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی بدھ کے روز تقریر کر رہے ہیں جس میں توقع ہے کہ وہ خلیجی خطے کی سلامتی کے لیے ایک منصوبہ پیش کریں گے۔ روحانی اور ٹرمپ دونوں ہی لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن دونوں نے ملاقات کے امکان کو خارج بھی نہیں کیا۔ بیجی چلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن عدالت کی جانب سے اس فیصلے کے بعد اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، جس میں عدالت نے قرار دیا ہے کہ پارلیمنٹ کو معطل کرنا ایک غیر آئینی اقدام تھا۔ اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ برطانوی پارلیمنٹیرینز بدھ کے روز واپس ایوان میں پہنچ رہے ہیں، جب بورس جانسن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔ برطانیہ کو 31 اکتوبر کو یورپی یونین سے نکلنا ہے، لیکن وائس آف امریکہ کے لیے ہنری رجویل کی رپورٹ کے مطابق اخراج کا یہ عمل اب شک و شبہات کا شکار ہو گیا ہے۔ تفصیلات اسد حسن کی زبانی۔
حکومت کے اختیارات پر سپریم کورٹ کے 11 ججوں نے متفقہ فیصلے میں بورس جانسن کی جانب سے پارلیمنٹ کے جاری سیشن کو ملتوی کرنے کے اقدام کو مسترد کیا۔ سپریم کورٹ کی سربراہ برینڈا ہیل کے الفاظ ہیں، ملکہ کو یہ تجویز بھجوانا کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کو ملتوی کر دیا جائے، یہ اقدام غیر قانونی تھا کیونکہ پارلیمنٹ کے آئینی کردار پر اثر انداز ہو سکتا تھا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق گزشتہ ماہ ملکہ کو پارلیمنٹ معطل کرنے کا مشورہ سیاسی زلزلہ تھا، جس سے برطانوی جمہوریت کی بنیادیں ہل کر رہ گئی ہیں۔ ادھر وزیر اعظم بورس جانسن نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر صدر ٹرمپ کے ساتھ الگ سے ہونے والی ملاقات میں اپنے فیصلے پر قائم نظر آئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں اپنی عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جو کچھ کہا ہے میں اس سے مکمل غور و خوض کے بعد اتفاق نہیں کرتا۔ صاف بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یورپی یونین سے اخراج پر کام میں آگے بڑھنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے اس موقع پر وہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں نتائج آنا شروع ہوں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بورس جانسن اس جانب زبردست پیش رفت کر رہے ہیں۔ بورس جانسن بدھ کے روز برطانیہ پہنچے، جہاں پارلیمنٹیرینز حکومت کے ساتھ اپنی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ یورپین سینٹر فار انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی سے وابستہ ڈیوڈ ہینچ کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں کچھ لوگ تجویز دے رہے ہیں کہ بورس جانسن کو مستعفی ہو جانا چاہیے، انہوں نے ملکہ کے ساتھ غلط بیانی کی ہے، اور کیا وزیر اعظم اس سے بڑے جرم کا ارتکاب کر سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ مستعفی ہوں، وہ مجھے استعفیٰ دینے والوں میں سے نہیں لگتے، لہٰذا میرا خیال ہے کہ عدم اعتماد کے ووٹ کا سامنا ہو سکتا ہے، اور اگر آنے والے دنوں میں ایسا نہیں ہوتا تو مجھے حیرت ہوگی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق عدم اعتماد کا ووٹ عام انتخابات کی طرف لے جا سکتا ہے، جو بورس جانسن کی کنزرویٹو پارٹی کے رہنما بھی چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں مقدمہ ہارنے اور پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے گھیرے میں آنے کے بعد برطانوی وزیراعظم بورس جانسن برطانیہ واپس پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
موسم کی تبدیلی پر کام کرنے والی سویڈن کی 16 سالہ طالبہ گریٹا تھنبرگ نے جہاں بہت سے لوگوں میں اس مسئلے پر کام کرنے کی تحریک پیدا کی، وہاں انہیں دوسروں کی جانب سے شدید نکتہ چینی کا سامنا بھی ہوا ہے۔ سحر مجید کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
اب بہت سے نوجوان واشنگٹن اور دنیا بھر میں اس مسئلے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف شہروں میں ہزاروں نوجوان سرگرم کارکنوں نے آب و ہوا کی تبدیلی کے مسئلے پر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بڑے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے۔ گریٹا تھنبرگ کہتی ہیں،
I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people.
مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے سمندر پار اپنے اسکول واپس جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ہم سب نوجوان امید کے حصول کے لیے یہاں آئے ہیں۔ 16 سالہ گریٹا تھنبرگ نے نیو یارک میں ہونے والے اقوام متحدہ کے ماحول کی تبدیلی پر ایکشن سے متعلق سربراہی اجلاس میں یہ پیغام پہنچایا، اور اسی طرح دنیا بھر میں طالب علم اپنے اپنے علاقوں اور کمیونٹیز میں اسی بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یو یانگ کا تعلق فرائیڈیز فار فیوچر اسٹرائکر سے ہے، وہ کہتی ہیں،
We're here on the climate march protest because in our school I feel like there wasn't enough like awareness as in like
وہ کہہ رہی ہیں ہم یہاں آب و ہوا کی تبدیلی کے بارے میں احتجاجی مارچ کرنے کے لیے اس لیے آئے ہیں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ طالب علم تنظیموں میں اس بارے میں خاطر خواہ آگہی نہیں ہے۔ سمعین، آب و ہوا کی تبدیلی پر شک و شبہات بھی موجود ہیں، اس بارے میں سنگین وارننگز پر یقین نہ رکھنے والوں میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل ہیں۔ اسی طرح کلائمیٹ چینج کے بارے میں ہونے والے احتجاج میں شرکت کی وجہ سے بچوں کے اسکول نہ جانے کو بھی ایک مسئلہ سمجھا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا،
Kids should go to school. That's what we're committed to. We don't support the idea of kids not going to school.
وہ کہہ رہے ہیں بچوں کے لیے اسکول جانا ضروری ہے اور ہم اس بارے میں پرعزم ہیں، ہم بچوں کے اسکول نہ جانے کے نظریے کے حامی نہیں ہیں۔ تاہم اس سے مختلف نظریہ رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ تھنبرگ جیسے ٹین ایجرز اپنے جمہوری حق کو استعمال کر رہے ہیں۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ اور کائزر فیملی فاؤنڈیشن کی جانب سے لیے جانے والے رائے عامہ کے ایک جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ میں نصف سے زیادہ نوجوانوں کو خوف ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی کا ان کے مستقبل پر ایک منفی اثر ہو سکتا ہے۔ ایک گریٹا تھنبرگ اور 15 دیگر نوجوانوں نے، جن کا تعلق 12 ملکوں سے ہے، نیویارک میں یونیسیف کے ہیڈ کوارٹرز میں ارجنٹینا، برازیل، فرانس، جرمنی اور ترکی کے خلاف ایک کیس فائل کیا ہے، جنہیں کاربن گیس کے اخراج کے ذمہ دار سب سے بڑے ملک کہا گیا ہے۔ اگر انہیں اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اقوام متحدہ آب و ہوا کی تبدیلی کے بحران کو بچوں کے حقوق کے مسئلے سے تعبیر کرے گی۔ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یورپی یونین کی اعلیٰ ترین عدالت نے منگل کے روز فیصلہ دیا ہے کہ گوگل کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ حساس نجی معلومات کو دنیا بھر کے لنکس سے ہٹا دے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
یورپی کورٹ آف جسٹس کے صدر کوئن لینرڈز نے کہا، اس شرط کے تحت جب کسی سرچ انجن کا آپریٹر کسی مواد کو ہٹانے کی درخواست دیتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اسے ہٹا دے، لیکن اپنے انجن کے تمام ورژن سے نہیں بلکہ صرف تمام متعلقہ رکن ملکوں کے ورژن سے۔ یہ الفاظ تھے یورپی یونین کے کورٹ آف جسٹس کے صدر مسٹر کوئن کے۔ گوگل زور دے چکا ہے کہ سرچ انجن کے نتائج کو ہٹانے کے بارے میں یورپی یونین کے قانون کو google.com کے اس کے ڈومین تک یا ان ملکوں تک نہیں پھیلا دیا جانا چاہیے جو یورپی یونین میں شامل نہیں ہیں۔ لیکن یورپی یونین کی کورٹ آف جسٹس نے یہ فیصلہ بھی دیا کہ سرچ انجن کے آپریٹر کو انٹرنیٹ کے یوزرز کو اس معلومات کی تلاش میں یورپی یونین کے باہر کے ملکوں تک جانے کی حوصلہ شکنی کے لیے نئے اقدامات کرنے چاہیے۔ یورپی یونین نے سن 2012 میں تجویز دی تھی کہ لوگوں کو انٹرنیٹ پر بھلا دیے جانے کا حق حاصل ہے، لیکن یورپی پارلیمنٹ کی جانب سے گزشتہ سال انٹرنیٹ کے یوزرز کے لیے مخصوص معلومات کو مٹا دینے کے حق کی یقین دہانی کے بعد یہ تجویز کمزور پڑ گئی، اور اس وقت بھلا دیے جانے کا ضابطہ صرف یورپی یونین کے ملکوں کے اندر ہی باقی ہے۔ پرائیویسی کے حقوق پر نظر رکھنے والی فرانس کی تنظیم CNIL نے گوگل پر سن 2016 میں $110,000 کا فائن کیا تھا جب اس نے درخواست کے جواب میں دنیا بھر کے لنکس سے سرچ نتائج کی حساس معلومات ہٹانے سے انکار کر دیا تھا۔ امریکہ کی ٹیکنالوجی کی اس بڑی کمپنی اور فرانس کے پرائیویسی ریگولیٹرز کے درمیان اس تاریخی فیصلے کو یہ تعین کرنے کے لیے انتہائی اہم سمجھا گیا تھا کہ آیا یورپی یونین کے ضابطوں کو یورپی سرحد سے باہر کے علاقوں پر اطلاع کیا جائے یا نہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چار سو سال قبل ایک بحری جہاز 20 افریقیوں کو غلام بنا کر امریکہ لایا اور یوں اس ملک میں غلامی کا آغاز ہوا جو 250 سال جاری رہا۔ اگرچہ 1865 میں غلامی کو امریکہ میں غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا، لیکن اس ملک میں سیاہ فاموں کے لیے نسل پرستی سے بالاتر معاشرے کی جدوجہد آج بھی جاری ہے۔ شہناز نفیس کی زبانی یہ رپورٹ۔
آج سے 400 سال پہلے وائٹ لائن نامی ایک نجی برطانوی بحری جہاز انسانی غلاموں کے بدلے خوراک اور دیگر اشیاء کی تجارت کی غرض سے انسانی کارگو کے ساتھ ان پانیوں سے گزرا تھا۔
یہ بحری جہاز چیسوپیک بے پہنچا اور یہ اس جگہ اگست سن 1619 میں لنگر انداز ہوا۔ اس جہاز پر تقریباً 20 افریقی غلام سوار تھے۔
پروجیکٹ 1619 غلام بنا کر امریکہ لائے جانے والے افریقیوں کی میراث کو زندہ رکھنے والا ایک نان پروفٹ ادارہ ہے۔ اس پروجیکٹ کے بانی کیلون پیئرسن سے ہماری ملاقات ریاست ورجینیا میں اس بندرگاہ پر ہوئی، وہ جگہ جہاں پہلے افریقی غلام نے قدم رکھا، اور یہیں سے امریکہ میں لاکھوں افریقیوں کے 200 سال سے طویل غلامی کے دور کا آغاز ہوا۔
یہاں پہنچنے والے پہلے افریقیوں کا مقدر غلامی تھا۔ ان کا کام باغات اور مکئی اور تمباکو کے کھیتوں میں کام کرنا تھا۔ زندگی بھر کے لیے یہی ان کا کام تھا، اور یہ اس سے بخوبی واقف تھے کہ انہیں اس غلامی سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں ملے گا۔
تاریخ دان بل ویگنز کا کہنا ہے کہ 1661 میں عمر بھر کی غلامی کو باضابطہ طور پر قانونی حیثیت دینے سے پہلے افریقی غلاموں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی۔
میں ان احساسات کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو کہ زنجیروں میں جکڑے ان افراد کے اس وقت ہوں گے جب انہیں اجنبی جگہ پر لا کر بحری جہاز سے اتارا گیا ہوگا، ان سے کہا گیا کہ تم نے یہاں کام کرنا ہے اور ادھر ہی زندگی بسر کرنی ہے۔
اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ وائٹ لائن بحری جہاز میں موجود 2 درجن سے زائد افریقیوں کو میکسیکو جانے والی غلاموں کے پرتگالی جہاز سے زبردستی اٹھایا گیا تھا۔
یہ آزاد لوگ تھے، انہیں اغوا کیا گیا اور پھر غلام کے طور پر بیچ دیا گیا۔
وائٹ لائن بحری جہاز سے آنے والے افریقی غلاموں میں اینتھنی اور ایزابیلا بھی شامل تھے۔
یہ ہمارے آبا و اجداد کی مقدس جگہیں ہیں۔ یہاں پر چلتے ہوئے مجھے اینتھنی اور ایزابیلا کا خیال آتا ہے۔ وہ اس اجنبی جگہ پر اترتے ہوئے کیا سوچ رہے ہوں گے؟ یہ گراؤنڈ زیرو جہاں سے امریکہ میں افریقیوں کی غلامی کا آغاز ہوا تھا۔
پہلے آنے والے افریقیوں کو ہیمپٹن اور جیمز ٹاؤن میں باغات کے مالکان کے ہاتھوں بیچا گیا تھا۔
اینجلا کا شمار ان افریقی افراد میں ہوتا ہے جن کا نام 1620 کے بچ جانے والے ریکارڈ میں موجود ہے، باقی ناموں پر مشتمل ریکارڈ باقی نہیں رہا۔
اور یہ اینجلا اور ان کی طرح دوسرے لوگ ہی تھے جنہوں نے ان نو آبادیات کو معاشی خوشحالی دی۔ تاریخ دان بل ویگنز کے مطابق امریکہ اپنی ترقی کے لیے ان افریقیوں کا مقروض ہے کیونکہ انہی لوگوں نے امریکی ترقی کی بنیاد رکھی۔ کرس سمکنز کے ساتھ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر خدمت ہے۔ دنیا میں فلو کی وبا، ایبولا اور ایچ آئی وی جیسے امراض اگرچہ خبروں کی سرخیوں کا موضوع بنتے ہیں، لیکن سائنسدانوں کے مطابق تپدق آج بھی عالمی سطح پر ہلاکت خیز متعدد امراض میں سر فہرست ہے۔ یہ مرض دنیا کی آبادی کے تقریباً 1/3 حصے کو متاثر کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو امید ہے کہ تپدق کے بارے میں اس کے پہلے اعلی سطح کے اجلاس میں اس طرف توجہ مبذول کرائی جا سکے گی۔ یہ اجلاس ستمبر کے آخر میں منعقد ہوا، جس کا مقصد اس مرض کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر کوششوں کو فروغ دینا اور متاثرہ افراد کی مدد کرنا ہے۔ وائس آف امریکہ کی جل کریک کی رپورٹ کے مطابق 54 سالہ سٹیلا مالہاس کے لیے زندگی آسان نہیں۔ جنوبی افریقہ کی اس خاتون کو روزانہ 9 گولیاں کھانا پڑتی ہیں۔ ایک وقت تھا جب انہی گولیوں کی تعداد 27 تھی۔ وہ ایچ آئی وی سے بھی متاثر ہیں، بے روزگار ہیں اور انہیں تپدق بھی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس بیماری کے ساتھ بدنامی کا احساس ان کی زندگی کو اور بھی مشکل بنائے ہوئے ہے۔
I got my family. They can share a plate with me of a mug with me. I have to have my own.
کہتی ہیں کہ میں اپنے خاندان کے ساتھ ہوں، لیکن وہ کھانے کی پلیٹ یا پھر اپنا مگ بھی میرے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ میرے برتن الگ ہیں اور پھر دوسرے لوگ میرے نزدیک بھی نہیں آنا چاہتے۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں میری بیماری ان کو بھی نہ لگ جائے۔ ممکن ہے تپدق کو ایچ آئی وی، ملیریا یا شہ سرخیوں کا انتہائی موضوع بننے والے مرض ایبولا کی طرح توجہ نہ ملے، لیکن امراض پر کنٹرول اور روک تھام کے مراکز سے وابستہ ہینک ٹاملنسن کا کہنا ہے کہ تپدق یا ٹی وی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
It's a number one infectious disease killer. It kills more people now annually than HIV. There are about 1.7 million
Division of Global HIV and TB کے ڈائریکٹر ہینک ٹاملنسن کا کہنا ہے کہ یہ مہلک متعدد بیماریوں میں سر فہرست ہے۔ یہ مرض ہر سال ایچ آئی وی کے مقابلے میں زیادہ افراد کی موت کا باعث بنتا ہے۔ تپدق کی وجہ سے ہر سال 17 لاکھ اموات ہوتی ہیں، اور اب اس کا خطرہ ہر جگہ موجود ہے کیونکہ یہ بڑی آسانی سے پھیلتا ہے۔ تپدق کے خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ متعدد امراض کے بارے میں اپنا پہلا اعلیٰ سطحی اجلاس کرا ہے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر جوکل۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.